نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لخلق الله ذلك هو الفوز العظيم وقال عز وجل كما ورد في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة العلق فلا تطعه واسجد واقترب وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محصورا صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استرعدني لأعيذنه رواه الإمام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. نہایت اہم حدیث ہے اس کا کہ ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں. یہ کیوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں جو مضامین تصوف کے عنوان سے بیان ہوتے ہیں ان کا ایک بہترین بیان حدیث نبوی بلکہ حدیث بھی قدسی اس کے حوالے سے اس حدیث میں موجود ہے. اگرچہ ہمارے ہاں قرآن اور حدیث میں تصوف کا لفظ نہیں آیا, یہ ایک بات کی اصطلاح ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے. زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صوف سے بنا ہے کہ ابتدائی جو صوفی تھے تابعین کے زمانے کے وہ اونی کپڑا پہنا کرتے تھے اور کوئی بنیان ونیان کا تو سوال ہی نہیں, تاکہ وہ اون جو ہے ان کے جسم کو تکلیف پہنچاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی جسم کے لیے کوئی وہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کاٹتی رہتی ہے جسم, اس لیے وہ اونی لباس پہنتے تھے. صوف سے صوفی بن گیا, اسے تصوف بن گیا. بہرحال مختلف رائے اور بھی ہیں, وہ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں اس کے لیے, حدیث میں اس کے لیے لفظ احسان ہے, اور یہ ہم پوری تفصیل سے حدیث جبرائیل کے مطالعے میں دیکھ چکے ہیں. اسلام, ایمان, احسان, آج در حقیقت وہی مضمون ہے جو ذرا مختلف انداز میں یہاں آ رہا ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں نہایت خطرناک مضامین بھی ہیں, خطرناک اس اعتبار سے کہ بہت باریک ہیں اور ان کے ضمن میں گمراہی میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے. اس پہلو سے بہت ہی محتاط رہ کر بات کرنی پڑے گی. اس میں سب سے پہلے اس کا جو دو حصے ہیں اس کے ان میں سے پہلا حصہ جو ہے مختصر ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے, حدیث قدسی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, کیا کہا ہے, من عادا لی ولیا فقد اعذنته بالحرب, جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری جانب سے اعلان جنگ ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے کسے, ہمارے یہاں حضرت اولیاء اللہ اس معنی میں تو بہت مستعمل ہے, اولیاء اللہ ایک ولی ہوتے کون ہیں, اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ مختلف تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. ولی وہی ہوتا ہے جس سے کچھ خالق عادات باتیں ظاہر ہو جائیں, کرامات ظاہر ہوں, جو کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دے, مستقبل کی باتیں بھی بتا دے, بہرحال اس کی زندگی میں شریعت کی بھی پیروی موجود ہو, نظر آ رہی ہو, اس کا لباس, اس کی وضع قطع وہ بھی سنت کے بہت قریب ہو, یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے گہرائی میں سمجھیے ولی ہوتا کون, اور اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہے, یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور اہل ایمان اللہ سے محبت کرتا ہے, دو طرفہ معاملہ ہے. تو ولی کو سمجھنے کے لیے میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں, ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے, دوست ہے, ساتھی ہے, مددگار ہے, پشت پناہ ہے, یہ سارے الفاظ جمع کر لیں آپ تو لفظ ولی بنے گا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے اہل ایمان کا, اور اس کا ظہور کیا ہوتا ہے, یخرجہم من الظلمات الى النور, وہ نکالتا رہتا ہے اہل ایمان کو تاریکیوں سے نور کی طرف. یہ تاریکیوں سے نور کی طرف آنا یہ کوئی ایک سڈن ایکٹ نہیں ہے, یہ تدریجی ہے, گریجول ہے. اس کا آغاز تو اسی سے ہو جائے گا جب کسی شخص نے زبان سے کلمہ شہادت ادا کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں سے وہ رشتہ شروع ہو گیا. اس رشتے میں پھر ترقی ہوتی ہے, یہ آگے بڑھتا ہے تدریجاً. اسی طریقے سے وہ ایک ظلمت میں سے نکل کر تو نور میں آ گیا, کفر سے, شرک سے, لیکن پھر اس کے بعد ابھی تو اور بہت سے پردے ہیں جنہیں چاک کرنا ہوگا, جن میں سے نکلنا ہوگا, اور اس نور کے اندر اضافہ ہوگا, جیسا کہ سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے ان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف بہتا جو دوڑتا ہوگا, اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, پروردگار ہمارے لیے ہمارے اس نور کو کامل فرما دے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان میں سب برابر نہیں تھے, ایک ایمان ابو بکر صدیق کا تھا, ایک عام صحابی کا تھا, ایک ہم میں سے کسی کا تھا, زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا, اسی ریشو پروپورشن سے نور ملے گا میدان حشر میں, جبکہ کہیں نور نہیں ہوگا, اندھیرا ہوگا, گپ اندھیرا اور فل صراط پر سے گزرنا ہے, جس کے نیچے جہنم ہے, ذرا ٹھوکر کھائی اور گئے اور گر گئے. اس کا نقشہ جو ہے سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے کہ اہل ایمان تو گزر جائیں گے, ان کے پاس نور ہوگا, سامنے بھی اور دانی طرف بھی, سامنے نور ایمان کا ہوگا, دانی طرف اعمال صالحہ کا. منافقوں کے پاس ہوگا نہیں, دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے, کوئی نور نہیں ہوگا. اب وہ اہل ایمان سے کہیں گے, ان ضرور نہ نقب اس میں, بھائی ذرا آرام سے ٹھہر ٹھہر کر چلو, تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں, ہمارے پاس تو نہیں. اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو تو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے صنعاء تک اس کی روشنی چلی جائے, اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی. اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا، گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے نا، وہ بہت دور تو روشنی نہیں جا سکتی، لیکن قدموں کے آگے تو پتا ہے نا کوئی گڑھا ہے یا نہیں ہے، کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا، یہ تو نظر آ جائے گا. تو اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا، جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس پر اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور مدھم ہے، تو ہمیں بخشتے ہیں، مغفرت سے مانگے اور ہمارے نور کی تکمیل کر دیں. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو بہت عام وعظوں میں، تقریروں میں، عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرۃ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک هو الفوز العظیم. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی جو ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی حزن. لهم البشرى فی الحیات الدنیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور یہ کون ہے جو ایمان لائے اور پھر تقویٰ کی روش پر کامیاب ہے؟ لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرۃ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی خلق کی ہے اسی اصول پر. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ مقام جس کو حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی. اب اس کا تجزیہ کیجیے، یعنی ولی کون ہے، اس کو ڈیفائن کر دیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی. ایمان لائے کا مطلب ابھی میں نے بیان کیا، پہلا قدم تو ہو گیا شہادت، وربل اٹیسٹیشن. دوسرا قدم دل میں یقین پیدا ہو جانا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، بہت مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ حجرات کی میرے بیان میں. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ بدو دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے. ایمان تو تب ہوگا جبکہ دل کے اندر یقین پیدا ہو. اور پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، دل کے اس یقین کی انٹینسٹی اتنی ہو جائے کہ اتنا یقین ہو جیسے کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے، جسے عین الیقین کہا جاتا ہے. یہ یقین کا درجہ، یہی احسان، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ یقین تو کم سے کم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں. تو یہ اس ایمان کے درجے ہوتے چلے جائیں گے، درجہ اول، درجہ دو، درجہ سو، اور اسی کا نام احسان ہے، وہی تصوف کی منزل ہے. یقین اس درجے ہو جانا کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ کی نگاہوں میں ہوئے. اسی طرح تقویٰ کے ہی مراحل ہے. یہ جو شراب کی حرمت کے ضمن میں آخری آیتیں آئی ہیں سورہ مائدہ میں 91-92 اور پھر 93 میں، جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسی نجس چیز تھی، تو ہمیں تو پیتے ہوئے کسی کو 60 برس بیت گئے، فرض کی 63 برس کی عمر اس وقت تھی، تو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، 70 برس کا تھا. اور یہ میں بتا چکا ہوں، عرب کے کلچر کا ایک جزو لازم تھا، جیسے آج مغرب کی تہذیب میں جزو لازم ہے شراب. شراب کے بغیر کسی کھانے کا تصور نہیں ہے، کھانے کے ساتھ جو ہے شراب تو ہوگی. لیکن جب یہ لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تو فرمایا گیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر گامزن تھے، ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پرشش نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے. اس آخری حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا وہ معاف ہے. الزام اتقوا، جبکہ انہوں نے تقویٰ پر روش برقرار رکھی، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور مزید ایمان لائے اور مزید عمل صالح کیے. ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقویٰ میں بڑھے اور ایمان میں بڑھے. ثم اتقوا وأحسنوا، پھر اور تقویٰ ہوا اور احسان کے درجے پر فائز ہو گئے. میں نے کیا بات بتانی چاہیے آپ کو، ایمان اور تقویٰ دونوں کے تین تین مراحل ہیں. تین درجے، ایمان میں اقرار باللسان، پھر یقین قلبی، اور پھر یقین کی انٹینسٹی، اور تقویٰ ابتدائی، دوسرا، تیسرا. اب اس میں میں ذرا تھوڑا سا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں اس ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کا ظہور کن شکلوں میں ہوتا ہے. ایک تو ایمان کے خارجی ثمرات ہیں، یوں سمجھیے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ درخت ہے، آم کا درخت ہے تو آم لگیں گے. ایمان ایک ایسا درخت ہے جس میں دو طرح کے پھل لگتے ہیں، ایک ظاہری جو نظر آتے ہیں، ایک باطنی پھل لگتے ہیں جو نظر نہیں آتے. ظاہری پھل کیا ہے؟ نمبر ایک اطاعت، سب اطاعت اللہ کو مانا ہے تو بندہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کلی، سنو مانو، فاسمعوا واطیعوا. دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اور جہاد کے دو کھاتے ہو جائیں گے، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا دعوت، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، نظام برپا کر دینا اقامت. اس میں تن من دھن لگانا، مال اور اپنے جسم و جان کی قوتوں اور صلاحیتوں صرف کرنا ہی دیتا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جو خارجی جو ہے نظر آ جائے گا، کسی شخص میں اطاعت ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کیا ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں ہے، حلال و حرام پر کاربند ہے کہ نہیں، نظر تو آ جائے گا. جہاد کرے گا تو نظر تو آئے گا، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے، جماعتی نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. تو یہ تو ہے خارجی یا ظاہری جو ثمرات، ثمر کہتے ہیں نا پھل کو، ثمرات. ایک خاص قسم کا آم آپ کو معلوم ہے، جو بات موسم ہے آم کا، ثمر بہشت اس کا نام رکھا گیا ہے، بہشت کا گویا کہ پھل ہے، بہت اونچی کوالٹی آموں کی، ثمر بہشت چوسا جس کو، کہ پھر اس کی خاص صورت ہے. بہرحال دوسرے باطنی ہے، باطنی میں سب سے پہلی چیز ہے تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے قبول کرو بغیر کسی شکوے اور شکایت کے. ماں صاحبوں میں مصیبت اللہ بزن اللہ، جو چیز بھی مصیبت تم پر آئی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آئی ہے، اللہ نے سینکشن کیا، اوکے لیٹ اٹ ہیپن. کوئی ابو جہل کسی صحابی کو نہیں مار سکتا تھا اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی، کوئی ابو جہل سمیہ اور یاسر کو قتل نہیں کر سکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب تک اس نے رب نہ ہوتا، اس نے رب نہ ہوتا تو ہاتھ ہی شر ہو جاتا، ہاتھ اٹھتا ہی نہ وہ گھوڑا باندھنے کے لیے. اب جو اللہ کی طرف سے آئے اسے من جانب اللہ سمجھ کر صبر و استقامت، اور ہر اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، راضی برضا. اس کے بڑے اونچے اونچے مقامات ہیں، وہ اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرسو کیسا یوں ہو جائے، ارے تم کون ہوتے ہو، تم اللہ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہو کچھ، ہو آئی ہو. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرسو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا ہو آئی ہو. یہ بڑا عارفانہ شعر ہے اکبر آبادی کا، اگرچہ وہ مشہور تھے مزاحیہ شاعری کے لیے، لیکن ان کے بہت صوفیانہ اشعار بھی ہیں. رضائے حق میں راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا. یہ رضائے رب، راضی و رضائے رب، تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، میرے آدمی تیری عادت ہی صحیح ہے، اللہ ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم حاضر ہیں، جو تیرا جو بھی فیصلہ ہے دل سے قبول ہے. اسی کا ایک حصہ تحفیظ الامر، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا. یہ بھی ایک ذہنی کیفیت ہے، اندر کی نفسیاتی کیفیت ہے. تحفیظ الامر اللہ واوفض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں کاہے کو چنتا کروں، کاہے کو تشویش میں مبتلا ہو جاؤں، میرا رب جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، میں دعا بھی کیا کروں، وہ تو جانتا ہے. میں نے باہر آپ کو بتایا ہے، ایک مقام پر آ کر ایمان کے ایک درجے میں دعا ختم ہو جاتی ہے، دعا رہ جاتی ہے صرف اے اللہ ہدایت میں اور اضافہ کر، اے اللہ علم میں اور اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے اللہ استقامت عطا فرما، دعا ہی رہ جائے. یہ دے دے، اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو پڑھا رہے ہو، تمہیں کیا پتا یہ شے تمہارے حق میں اچھی بھی ہے کہ نہیں. آسان تک رہو شعین وہ خیر القم، وہ آسان تو ہی شعین وہ شن القم اللہ یادم و تم اللہ تعالم. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، تمہیں کیا پتا، اور کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا. حوالے کرو نا بھائی، اے اللہ جو تیرا فرض. یہ بات نہیں سب رہا تھا ایمان، اسی لیے ایک شعر ہے بہت پیارا، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز خود میرے معاملے کی فکر کر رہا ہے. ہم پڑھ چکے پچھلی حدیث میں، جب میرا بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہو میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں، پڑھ چکے کہ نہیں؟ آپ اللہ کے کام میں لگ جائیے، اللہ آپ کے کام پورے کرے گا. آپ تل بند میں لگا دیجیے اللہ کے دین کے لیے، ہی ول ٹیک کیئر آف آل یور افیئرس. کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں، جب میں اپنے معاملات میں خود غور فکر کر نتیجہ نکالتا ہوں تو الٹا پڑتا ہوں، آزار ہو جاتا ہے، میرے لیے باعث تکلیف ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ اس کے حوالے کر دوں. اللہ بصیر اللہ. اسی بات کی سمرات میں سے توکل علی اللہ، کسی ذریعے پر، مادی پر، کسی سبب پر کوئی اعتماد اور توکل نہ رہے سوائے اللہ کی. مسبب الاسباب، وہ جو حدود کو بھی کہہ دیا گیا تھا، ولا تقولن لشیء فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، دیکھیے پھر کبھی نہ کہہ دیجئے گا کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا، الا ان شاء اللہ، ان شاء اللہ کے ساتھ کہنا ہے، اللہ نے چاہا تو میرا ارادہ ہے، گاڑی میں نے تیار کر رکھی ہے، اس کی سروس بھی ہو گئی ہے، ٹیوننگ بھی ہو گئی ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھری ہوئی ہے، بس صبح میں اٹھوں گا چل دوں گا. بھول گئے ہو کہ تمہارے اس ارادے کے درمیان اور بالفعل کسی کام کے ہونے کے درمیان دیر از مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ. حضور سے یہی ہوا تھا نا کہ یہودیوں کے سکھانے پر تین سوال کیے مکے والوں نے، ان کا جواب حضور نے فرمایا کل دے دوں گا، روزانہ تو آتے ہیں جبرائیل، پوچھ لوں گا دے دوں گا، وہ نہیں آئے. اب تالیاں پٹ رہی ہیں، بس رہ گئے، سارے دعوے ختم ہو گئے، کہاں جواب. غالباً تین دن کے بعد جبرائیل آئے اور جوابات لے کر آئے، لیکن ساتھ یہ آیت بھی آ گئی، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آئندہ کبھی نہ کہیے گا کسی چیز کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کر دوں گا، الا ان شاء اللہ. تو اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قوت و صلاحیت و ذہانت و فطامت پر ہو، نہ مادی اسباب و وسائل پر. اس کے یہ معنی نہیں کہ مادی وسائل اور وسائل و ذرائع جو استعمال نہ، استعمال کرو بھرپور طور پر، علاج کراؤ سنت ہے، لیکن یہ نہ سمجھو اس علاج سے شفا ہوگی، شفا اللہ نے. مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے، اب تو ہمارا حال بدل گیا، بہت کلچر تبدیل ہو چکا ہے، بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو دوائی پلاتی تھیں تو کہتی کیا تھی، اللہ شافی، اللہ کافی، شافی تو اللہ ہے، وہ کافی ہے، یہ تو سنت ہے، علاج کرو ٹھیک ہے. اب اس میں اس حد تک ہو جانا، ایسے دبکا ہو جانا علاج کے، لکھوں کا روپے خرچ کر کے انگلستان جا رہے ہیں، لکھوں کا روپے خرچ کر، ان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ان کا دھندا چل رہا، یہ نہیں. اور اس کے لیے اپنا جو ہے سب کچھ بیچ باچ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں. جس حد تک آپ کے پاس مناسب ہے، جو ذرائع ہیں، علاج کرائیے. لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ شافی اللہ کافی. اسی میں اب تین چیزیں اور شامل کر دی, محبت, والذین آمنوا اشد حبًا للہ, شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ, اور پھر اس میں بریکٹ کیا گیا رسول کو, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم التی, وہ تم نے مال جمع کیے ہیں اور تمہارے مکانات, تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہارے رشتے دار, تمہاری بیویاں یا شوہر, ومالکم الذی اخترفتموہا, جنہیں تم نے جمع کیا ہے, ومساکن ترضونہا, اور وہ گھر, و تجارت ان تشرون کسادہا, اور وہ تجارت جس کا کہ کساد کا اندیشہ رہتا ہے تمہیں, بندلہ ہو جائے, اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے بڑے پسند ہیں تمہیں. اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے, فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ, تو جاؤ, دفاع ہو جاؤ, بیٹھو, انتظار کرو, اللہ اپنا فیصلہ سنا دے گا. تو محبت اللہ کی شدید ترین, اور اس محبت میں پھر اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے لیے جہاد کی محبت. یہ محبت جو ہے وہ صرف حمد کے ترانوں میں اور نعت کے لہک لہک کے پڑھنے میں نہیں ہے, اس محبت کے ساتھ دوسرا پہلو ہوتا ہے حمیت, اللہ کی حمیت, اللہ کا دین اور پامال ہے, اور میں اپنے دھندوں میں لگا ہوا ہوں, اپنا کاروبار, اپنا دھندا, اپنی ملازمت, اپنا پروفیشن, ایکسلنس ہو رہی ہے پروفیشن کے اندر, خدا کے بندے, اللہ کے دین کو دیکھ, وہ پامال ہے, حمیت کہاں گئی؟ حمیت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے گئی. اسی میں وہ حدیث آتی ہے, اور اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ السلام والسلام انقلی مدینہ تک حساب کذاب اہلیہ, اللہ نے وحی سے حکم دیا جبرائیل کو, فلاں اور فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت. قال فقال, حضور فرماتے اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا, ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک کا طرف کا غیر ہے, اللہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپک میں جتنی دیر بھی تیری باسکت میں بسر نہیں کی, اس کے تقوی اور زہد کا آپ اندازہ کیجیے. گواہی دینے والا جبرائیل ہے, کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے یا کرائے کا گواہ نہیں ہے, کہاں دے رہا گواہی جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن فرمایا, قال فقال اقلبھا علیہ وعلیہ, بلند اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر, فإن وجهه لم يتبع في ساعة قط, اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے بدلا نہیں, میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہیں, میرے حدود پامال ہوتے رہے, اور یہ اللہ 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 اپنا مراقبہ, اپنا چلا, اپنے اذکار انہیں میں لگا, بس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے. حمیت اور نصرت, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو, اللہ کے مددگار, اللہ ضعیف نہیں ہے, القوی ہے. تمہارا امتحان ہے کہ اس کا دین جو پامال ہے اسے کھڑا کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہو یا نہیں لگاتے, بس کھڑا کر دینا تمہارے بس میں نہیں ہے, اس میں تن من لگا دینا تو تمہارے بس میں ہے نا, بس یہ کامیابی ہے. کتنے نبی چلے گئے, ان کے ہاتھوں کوئی تبدیلی نہیں آئی, انقلاب نہیں برپا ہوا, معدود چند لوگوں نے مانا, باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا. حضور کے دستے مبارک سے انقلاب آیا, نصاب آیا, کھڑا ہو گیا نصاب, جعل حق و ادحق الباطل من الباطل کان لہو کا, یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے سب سے بڑا حضور پر, تکمیل رسالت. تو یہ ہے نصرت اللہ کی اور اس کے رسول کی, تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہے مددگار اس کے اور اس کے رسول کے. یہ ہے ولایت کا تعلق. اب اس ایسے ولی کے خلاف جو بھی بغض رکھے گا, عداوت رکھے گا, دشمنی کرے گا, اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے, یہ تو ظاہر بات ہے, یہ تو مروت کا تقاضا ہے, شرافت کا تقاضا ہے. اگر ایک شخص اللہ کی حمایت میں لگا ہوا ہے تو اس کے دشمن جو ہے اللہ کے دشمن ہو گئے. فقط آزن تو بلحر, اگر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آنے واحد میں ختم کر دیے جائیں, یہ نہیں ہوا مکے میں کہ جیسے ابو جہل نے حضور پر زیادتیاں شروع کی فوراً ختم کر دیا گیا, نہیں, اللہ کی اپنی سنت ہے. وہ اہل ایمان کو بھی پہلے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے امتحانات, اور امتحان کافروں کے ہاتھ میں آئیں گے نا, اگر کافر ابل دن ختم ہو جاتے تو امتحان کہاں سے آتا, کس کے ہاتھوں آتا, آزمائش کس کے ہاتھوں آتا, وہ تو آزمائش کے بعد ہی تو پتہ چلتا ہے کون کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے, کس میں کوئی کھوٹ ہے یا نہیں ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے سمجھا تھا کہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اللہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دے گا, یہ ہے سچے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا عہد نبھایا, اور یہ ہیں جھوٹے جنہوں نے وعدے کیے تھے جھوٹے تھے. تو یہ بات جو ہے فطری ہے, من عادا لی ولیا فقد اعظمته بالحرب, یہ تو ہے پہلا حصہ اور اس میں ہمارا وقت ختم ہو گیا, الگ یہ تو چھوٹا حصہ تھا, اب جو خطرناک موضوع ہے وہ اگلا ہے. اس میں ایک بہت عظیم مسئلہ سامنے آ رہا ہے, اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تقرب الی اللہ کے دو مراحل بیان کیے اس حدیث میں, فرمایا وما يتقرب الی عبدی بشیء احب الی من ما افترضته علیہ, میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا, تقرب, تقرب جو ہے باب تفاعل ہے, محنت سے کوئی کام کرنا, کوئی چیز حاصل کرنا محنت کے ساتھ, تقرب تعلم علم حاصل کرنا محنت کے ساتھ, مسلسل پہم جد و جہد کے ساتھ. من تقرب الی عبدی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ, میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے ان میں مجھے محبوب ترین وہ ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کر دی. اس کے برعکس وبا والو ابدی یہ تقرب ہو لیا بن نوافل, اور نہیں ہوتا یہ کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر رہا ہو نوافل کے ذریعے سے, یہاں تک ایک مقام آ جاتا حتی احبہ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فکنت سمع الذی یسمع بہ, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا ہوشدار کے رہبر دبے تیزست قدم رہا, ہوشدار ہو جائے, یہ اب ایسا پل صراط کا مقام آ گیا ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو معاملہ خراب ہو جائے. اللہ بندہ بندے کا کان بن جاتا ہے. وہ بسر ہوں لگی یوب شروع بھی, میں اس کے وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر, کیا مطلب ہے اس کا, کون سمجھے گا. وہ یدہ ہوں لگی یب تشبہ, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وہ رجلہ ہوں لگی یمشی بہا, اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر, اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے, یہ کون سا مقام ہے. اب ان دونوں میں بلند تر کون سا مقام ہے, دیکھیں یہاں بھی وہی بات آئے گی. میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ جہاد کے تین مراحل ہیں, نفس کے خلاف جہاد, باطل نظریات کے خلاف جہاد, اور نظام باطل کے خلاف جہاد. سب سے اونچا کون سا ہے, نظام باطل کے خلاف جہاد. اہم ترین کون سا ہے, نفس کے خلاف جہاد. ایو جہاد افضل, افضل ترین جہاد وہ ہے نچلا والا, پہلی منزل کا, اس لیے کہ پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی, دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. اسی طرح یہاں پر بھی وہی, اب اس کو فوری کنٹراسٹ کہیے, تضاد نہیں, لیکن یہ کہ فوری طور پر کنٹراسٹ کا سامنے آتا ہے. سب سے محبوب تو ہے فرائض کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنا، محبوب وہ ہے. سب سے بلند یہ ہے. اب اس میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ سے تقرب کے معنی کیا ہے. کیا اللہ کہیں دور ہے؟ وہ سیڑھی چڑھ کے جانا پڑے گا اس کے پاس؟ یہ تو نہیں ہے. وہ تو میں نے آیت آپ کو سنا دی، سورۃ قاف، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، ہمیں معلوم ہے اس کا نفس اندر سے کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. یہ نفس امارہ، ان نفس امارۃ بالسوء، وی نو اٹ. ہم ہی نے بنایا نا، وہ ساری خواہشات ہم نے رکھی اس نفس کے اندر، وہ سارے اینیمل انسٹنکٹس ہم ہی نے رکھے ہیں نا اس کے اندر، وی نو اٹ. کیا گھڑی ساتھ کو پتا نہ ہو گھڑی میں کون سے پڑ رہے ہیں؟ لیکن یہ کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس سے قریب تر ہیں اس کی رگ جان سے بھی، سب سے بڑی جو رگ ہوتی ہے. تو اللہ تو اتنا قریب ہے، پھر تقرب کے کیا بنے؟ یہ بات غور طلب ہے. اللہ قریب ہے، ہم دور ہیں. بہت پیارے اشعار ہیں، کرا جوئی چلا کر پیچتا بھی کہ اون پیداست تو زیر نقابی. کسے ڈھونڈ رہے ہو بھائی آ کر یہاں جنگل کی گفاؤں میں اور غاروں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر؟ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ پیچ و تاب کیا ہے تمہارے اندر؟ یہ فلسفہ اور یہ عقل اور اس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں؟ یہ پیچ و تاب، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. یہ پیچ و تاب، اقبال نے اس حرف پیچا پیچ کہا ہے، فلسفہ منطق. کرا جوئی چرا کر پیچ و تابی، کرا چہرہ چرا چہرہ، یہ فارسی میں اس طرح شعری ضرورت کے تحت یوں بنتے ہیں الفاظ کہ تو پیدا کہ وہ پیداش تو زیر، وہ تو سامنے ہے ظاہر ہے، پردہ تو تمہاری آنکھ پہ پڑا ہوا ہے، زیر نقاب تو تم ہو. یہی وجہ ہے جنہیں عام طور پہ داتا بخش دیا جاتا ہے، شیخ عثمان بن علی الجلابی ثم حجویری ثم لاہوری، ان کی کتاب یہ تصوف کی بالکل ابتدائی کتابوں میں سے ہے، کشف المحجوب، بالکل ابتدائی امہات الکتب میں سے تصوف. نام کیا ہے؟ کشف المحجوب. حجاب میں ہم آئے ہوئے ہیں، وہ تو ہے ہر جگہ ہے، وہ ماکم ہے نہ ماکم، تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ پھر بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس پہ بڑی بحثیں ہیں. کیا اللہ یہاں ہے؟ وہ تو کہہ رہا جہاں بھی تم ہوتے ہو میں ہوتا ہوں. اب اس میں ایک تعبیر کی گئی، صفاتی طور پر ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، وہ کہیں دور بیٹھا ہوا، یہ ایک خاص تصور ہے جو اکثر کم سے کم جو بھی ذہن و فکر کی کوئی اونچی سطح رکھتے ہوں وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اللہ کسی جگہ پر محدود ہے نہیں، کیسے ہمارے ساتھ نہیں جانتے. اس میں یہ ہے اصل میں جو بچانے والا راستہ ہے، اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. کیا اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں؟ کیا اسے بھی دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت سے جانور ہمیں معلوم ہے جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، اللہ کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے. وہ سنتا ہے یہ جانتے ہیں، ہم کیسے سنتا ہم نہیں جانتے. وہ ہمارے ساتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے. اس کیسے کی کھوج قرآن میں جب پڑے تو وحدت الوجود نکل آیا، وحدت الشہود نکل آیا، وہ فلسفے بڑے بڑے نکل آئے، وہ عقل و خرد کی بڑی اونچی منزلوں پر جا کر آدمی کی کچھ سمجھ میں تو آ سکتے ہیں، ورنہ اسی میں کفر ہے. اس کا ہر چیز اللہ ہے، اس کا مطلب ہے اس میں سے وہی پھر ہماؤس نکل آیا. یہ سارے فلسفے انسانوں نے اسی سوچ میں تو نکالے ہیں. لیکن یہ کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہوشدار کے رہبر دبے تیغس قدم را، تو اس اعتبار سے تقرب کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف باطنی طور پر بڑھنا، اور بڑھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی اندر. وہ جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے شعر عبد القادر بیدل کا، ستم استگر حوست کشت کے بسیر سر و تھمن درا، تجھے اونچا کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمن درا. بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش نفس تمہیں کہے چلو بھائی ذرا باغ میں جا کے دیکھو، سرو و سمن کی سیر کرو، دیکھو کیسے اچھے اچھے پھول ہیں، کیسا سبزا ہے. ارے تم خود گنچے سے کم دمکتے ہوئے نہیں ہو، تم تو اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس ہو. ذرا کبھی اپنے دل کے دروازے کھولو، اندر کا جو باغ ہے کبھی اس میں داخل ہو کر سیر کرو، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سران زندگی. تو وہ تو ہے، وہ کہیں دور نہیں ہے، تم جو ہے اس کے طرف متوجہ نہیں ہو، تمہاری ساری توجہ جو ہے دنیا کی طرف ہے، تمہاری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے، تمہاری ساری سوچ بچار دنیا کے لیے ہے، تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرم منزل ہی نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سمائے دنیا تک اتر آتا ہے، کیسے اتر آتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. قیامت کے دن اللہ اس زمین پر نزول فرمائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میدان قیامت اسی زمین پر ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوں گے. اللہ آئے گا، ویحمل عرش ربک یومئذ ثمانیۃ، آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے اور وہ حضور فرمائے گا. پھر وہ عدالت میں خداوندی لگے گی، حساب کتاب ہوگا، کیسے ہم نہیں جانتے. اس اعتبار سے تم اصل میں اپنے باطن میں جھانکو. باطن میں کیا ہے؟ اب وہ بات جڑ جائے گی، وہ جو شروع کی بات تھی، دل کی گہرائیوں میں روح ہے، اور روح اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. روح کی طرف توجہ نہیں تمہاری، تمہارا سارا توجہ ہے وہ جسد مادی کی طرف ہے، اس کے تقاضوں کی طرف ہے، اس کی ضروریات کی طرف ہے، اسی میں مصروف ہے. روح کی طرف متوجہ ہو کر انسان تقرب حاصل کرتا ہے کہ وہ پیداس تو زیر نقابی ہو، الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے ظاہر ہستی تو اسی کی ہے، ہاں سب سے مخفی بھی وہی ہے، اس کی ذات کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ کیسے دیکھتا ہے تم نہیں جان سکتے، اس کا ہاتھ ہے ید اللہ، لیکن اپنے ہاتھ پر قیاس نہ کر بیٹھنا. اس کی کوئی تجلی ہے جسے کہا گیا ہے کہ اس کی ران کھولی جائے گی، یوم یکشف عن ساق، اس کو کیا ہو اسی وقت پتہ چلے گا. آج ہم یہاں اس میں بحث کریں گے تو ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، یہ متشابہات میں سے. تو یہ ایک حد تک تو میری بات اس موضوع پر، اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا، میں سبق پڑھ رہا ہوں کہ قرب سے معاملہ قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب معنوی ہے. وہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، دوبارہ کیونکہ دوہرا رہا ہوں تو اس کا ایک سجدہ جو کر لیجئے گا بعد میں، کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اے نبی، یہ ابو جہل وغیرہ کی باتیں آپ نہ مانیے، توجہ نہ دیجئے، دبا دیجئے ان کو، آپ تو سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے. اور حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین جو ہوتا ہے بندہ اللہ سے وہ سجدے میں ہوتا ہے، اگر واقعتاً مانن سجدہ کر رہا ہو. ایک سجدہ وہ ہے کہ جسم تو جھک گیا ہے اور نفس ہمارا کھڑا ہے جوں کا توں، شیطان لعین کی طرح میں سجدہ نہیں کروں گا، تم جاؤ کرو. یہ تمہارے آگاہ جوارے کا سجدہ ہے، دل کا سجدہ نہیں. لیکن جب پوری ہستی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے تو یہ قریب ترین ہوگا اللہ کے ساتھ معاملہ. فصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.